ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين حضرات مجھے توقع ہے کہ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ آج سے پورے ملک میں پاکستان کے طول و عرض میں متحدہ شریعت محاذ کی جانب سے ایک ہفتہ نفاذ شریعت منایا جا رہا ہے آج کے جمعے سے اگلے جمعے تک کے لیے خصوصی پروگرام تشکیل دیے گئے ہیں پوسٹرز ہیں کہ جو لگے ہیں آپ کے نگاہوں سے بھی گزرے ہوں گے کچھ سٹیکرز کا پروگرام کچھ دیواروں پر ان عبارات کو لکھوانے کا پروگرام کچھ ہینڈ بلز کو تقسیم کرنے کا پروگرام اور اس کے علاوہ ملک کے طول و عرض میں بڑے پیمانے پر جلسوں کا پروگرام ہے کہ جو بنایا گیا ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار کرے اور پاکستان میں شریعت اسلامی کے نفاذ کے ضمن میں اس ہفتے میں مؤقت میں اور مؤثر حد تک کام ہو سکے. میں نے آج اسی کی مناسبت سے یہ طے کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان میں نفاذ شریعت کے مسئلے کی اہمیت کے ضمن میں گفتگو ہو، بلکہ یہ کہ وہ پورا شریعت بل میں آج آپ کو پڑھ کر سنا دوں، جس کے بارے میں بیانات تائیدی بھی تردیدی بھی، اس کے حق میں بھی اس کے مخالفت میں بھی، یہ تو بہت ہی شد و مد کے ساتھ آئے ہیں اور اخبارات کی زینت بنے ہیں اور یقیناً آپ حضرات کی نگاہوں سے بھی گزرے ہوں گے، لیکن یہ کہ شاید اکثر لوگوں نے اس پورے بل کو پڑھا نہ ہو کہ وہ بل ہے کیا. اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پورے بل کو ایک جملے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ بل در حقیقت پاکستان میں ہر سطح پر، دستور پر، قانون پر، عدالتی نظام پر، انتظامیہ پر، ہر سطح پر قرآن اور سنت کی غیر مشروط بالا دستی چاہتا ہے، جو چیز کے ہمارے دین کا بنیادی تقاضا ہے. ہر مسلمان سے بھی اولین تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے بندے بنو، اور اللہ کی بندگی یہی ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کے حکم کو بالا تر رکھو. اللہ کے حکم کو چونکہ جاننے کا ہمارے پاس ذریعہ سوائے نبی کے کوئی اور نہیں ہے، نبی پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی، نبی کو اللہ نے اس کتاب کے مطابق خصوصی حکمت عطا فرمائی، اسی حکمت کے تحت نبی نے فیصلے کیے، اسی کے مطابق اس نے قرآن کو نافذ کیا، اس کے نظام کو ایک عملی شکل دی. لہذا ہم جب کہتے ہیں کتاب و سنت تو در حقیقت یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی اطاعت ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا وہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی ہے. رسول اپنی ذاتی حیثیت میں اطاعت کا مطالبہ نہیں کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کوئی اپنی حاکمیت قائم نہیں کی تھی، انہوں نے کوئی اپنی حکومت نافذ نہیں کی تھی، بلکہ اللہ کی حکومت آپ نے قائم کی. لیکن یہ کہ اس کے ضمن میں قرآن مجید میں جو بنیادی ہدایت دی گئی، جو بنیادی رہنمائی دی گئی، یا جو بنیادی احکامات دیے گئے، اس کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے عمل سے تفصیلی اس کی تشریحات فرمائی ہیں، اور ان تفصیلی تشریحات ہی کو ہم سنت کے نام سے جانتے ہیں. تو در حقیقت کتاب و سنت، اگرچہ ہم اس میں حرف عطف لاتے ہیں کتاب اور سنت، لیکن در حقیقت یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی شے ہے. تو جیسے کہ دین اسلام کا اولین تقاضا ہر فرد سے یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بنے، اللہ کی غیر مشروط اطاعت ہی در حقیقت اسلام ہے. اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہمارا معاملہ وہ ہے جو سورہ صف کے آغاز میں فرمایا گیا کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، پھر ہمارے اندر اگر غیرت ہو اور ہمارے اندر کوئی حمیت ہو، اپنی ذات کی حمیت بھی ہو، تو ہمیں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہنا چاہیے اگر اللہ کے حکم کی بالا دستی کو ہم تسلیم نہ کریں. اصولاً تو اگر کوئی شخص اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے تو اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ وہ کافر ہے، وہ پھر مسلم نہیں ہے. ہاں یہ کہ کسی وقت وقتی طور پر جذبات میں آ کر، کہیں ماحول کے زیر اثر آ کر، کہیں کسی رو میں بہ کر اگر کوئی خطا ہو جائے، اللہ کے کسی حکم کو انسان توڑ بیٹھے، تو اسے ہم گناہ کہتے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. جیسے ہی وہ طوفان جو ہے جذبات کا وہ گزر جائے، جیسے ہی وہ جو خارجی اثرات جو کہ مترتب ہو گئے تھے وہ دور ہو جائے، جیسے ہی وہ اندر کا جو ایک طوفان آیا تھا وہ دھیما پڑ جائے، فوراً انسان رجوع کرتا ہے، دوڑتا ہے، پچھتاتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یا یہ میں کیا کر بیٹھا، مجھ سے کیا یہ فیل سرزد ہو گیا. اس پر حقیقی پچھتاوا ہوتا ہے، عزم ہوتا ہے کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اور اس کام کو وہ ترک کر دیتا ہے تو یہ وہ توبہ ہے جو اللہ کو بہت عزیز ہے. اور اس توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے, موت تک کھلا ہے, جب تک کہ موت کے آثار شروع نہ ہو جائیں اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن یہ کہ اصولاً وہ شخص یہی طے کیے ہوئے ہیں کہ اسے اللہ کی بندگی کرنی ہے اور اللہ کے حکم کو ہر شے سے بالا تر ماننا ہے. یہ اسلام کا بنیادی تقاضا ہے. یہی وجہ ہے علامہ اقبال کا وہ شعر بارہا میں نے آپ کو سنایا کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا کتنی بڑی بات ہے کہ چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الارہ. میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر کپ کپی تاری ہوتی ہے, لرزہ تاری ہوتا ہے, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا آسان ہے, اس پر پورا اترنا بہت مشکل ہے. اسی کو اردو میں بہت سادہ الفاظ میں کہا ہے کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہی چیز قرآن مجید میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو امام الناس ہیں, انی جاعلک للناس اماما, ابو الانبیاء ہیں, ان کی اولاد میں سینکڑوں نبی اللہ نے پیدا کر دیے. ساری کتابیں جو بھی دنیا میں اس وقت قرآن مجید تو محفوظ شکل میں ہے, باقی کتابیں جو غیر محفوظ اور محرف صورت میں ہیں وہ سب کی سب حضرت ابراہیم ہی کی اولاد میں سے وہ انبیاء اور رسول ہیں جنہیں عطا کی گئی. حضرت موسیٰ کو تورات ملی, حضرت عیسیٰ کو انجیل ملی, حضرت داؤد کو زبور ملی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ملا. یہ کون ہے؟ یہ سب کے سب ذریت ابراہیمی سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ جن کا اتنا اونچا مقام ہے ان کی بھی بات قرآن مجید میں آتی ہے کہ وہ بھی دعا کرتے ہیں پروردگار سے. وہ باپ بیٹا جب کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے, اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار, اپنا مسلمان, اپنا مسلم بنائے رکھ, تیری ہی توفیق سے ایسا ہوگا, تو ہی ہمیں اس کے اوپر کاربند رکھے گا. تو اسلام اتنی بڑی شے, وہ اسلام ایک فرد کی حیثیت سے بھی ہے اور ایک قوم کی حیثیت سے بھی ہے. کس قدر یہ بلعجبی ہے کہ ایک قوم اس کے اندر کروڑوں افراد فردن فردن تو مسلمان ہوں, 95% آبادی ہماری مسلمانوں پر مشتمل ہے جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن جب ہم مل جل کر ایک قوم بنے, ایک اجتماعی نظام بنائے, ایک ریاست کا ڈھانچہ بنائے, ایک عدالتی نظام بنائے, اس میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بالا دستی کو قبول کرنے سے ہم اس کے اندر ہچکچائیں اور اس کے لیے بل پیش کرنے پڑے اور اس کے لیے مہم چلانی پڑے اور پھر بھی یہ کہ کوئی آثار نظر نہ آئے ماحول میں کہ اس بل کی منظوری کا کوئی امکان ہے, یہ صورتحال ہے, انتہائی بلعجبی کی صورتحال ہے. ایک ایسی صورتحال ہے جس کے لیے کوئی منطق نہیں, کوئی دلیل نہیں ہو سکتی, کوئی اس کے لیے عذر جو ہے قابل پذیرائی نہیں, کوئی اس کے لیے دلیل نہیں ہو سکتی. لیکن یہ کہ یہ صورتحال وہ ہے کہ 40 برس سے, اس سے پہلے ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم غلام تھے, ہم پر دوسری ایک قوم کا جو ہے جبر تھا, اس کا تسلط تھا, ہمارے ہاتھ میں اختیار نہیں تھا. لیکن یہ کہ 14 اگست 1947 کے بعد سے وہ عذر ختم ہو چکا, اب ہم بہرحال نظری طور پر تو آزاد ہیں. وہ آزادی کہاں کہاں ہم نے گروی رکھی ہوئی ہے یہ دوسری بات ہے, وہ گروی بھی رکھی ہوئی ہے تو اپنے اختیار سے رکھی ہوئی ہے, اپنی آزاد مرضی سے رکھی ہوئی ہے, وہ گروی رکھی ہوئی ہے یقیناً. لیکن یہ کہ وہ کہاں کہاں اور کتنی, اس کی بحث میں سوچ میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ کہ بہرحال نظری طور پر ہم آزاد ہیں اور آزاد ہونے کے باوجود 40 برس گزر گئے اور کتاب و سنت کی غیر مشروط بالا دستی کا معاملہ یہاں نہیں آ سکتا. یہ صورتحال جو ہے, وجہ کیا ہے اس کی؟ سب سے پہلے ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ یہ ایک مہم کی صورت میں اس کے لیے ایک متحدہ محاذ بنا کر جد و جہد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک ایسی بات کے جو منطقی جو تقاضا ہے ہمارے مسلمان ہونے کا, اور ایک ایسی بات کے جو منطقی نتیجہ ہے پاکستان کے قیام کا, اگر یہ کام نہیں کرنا تھا تو پاکستان کے قیام کا مقصد کیا تھا پھر؟ پاکستان آخر بنایا اسی لیے گیا تھا کہ ہم اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے دین کے مطابق ہم بسر کریں، لیکن یہ کہ چونکہ ہندو اکثریت کے اندر ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا، لہذا ہمیں ایک علیحدہ ملک چاہیے. ورنہ جہاں تک پرسنل لا کا تعلق ہے، وہ تو انگریز نے بھی ہمارا نہیں چھیڑا تھا. یہ مجھے کل ہی کراچی میں پرسوں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ کس کس طریقے سے لوگ گئے ہیں پاپڑ بیل کر جا کر پریوی کونسل سے یہ فیصلہ لے کر آئے یہاں پنجاب کے کچھ وڈیرے اپنی جاگیریں بچانے کے لیے، کہ ہمیں شریعت کا فیصلہ نہیں چاہیے، ہمیں وراثت کے قوانین میں ہمیں رواج کا فیصلہ چاہیے. ہندو رواج کہ جو بھی ہے وہ بڑے بیٹے کو مل جائے گا، نہ چھوٹے بیٹوں کا کوئی حصہ نہ بیٹیوں کا حصہ. اپنی جاگیروں کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ کام ہم نے کیا، لیکن انگریز نے نہیں کیا. انگریز نے کم سے کم پرسنل لا کے اندر اب خود کوئی دخل اندازی نہیں کی. اس نے ہمارے جو پرسنل لا کے اندر، یہ اس کی بڑی حکمت عملی تھی کہ اس نے کوئی دخل انداز وراثت تک آپ جس طرح چاہیں تقسیم کریں. اس لیے کہ واقعہ یہ کہ وراثت کا معاملہ بھی پرسنل لا میں آتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی انگریز نے قطعاً آپ کے اوپر کوئی جبر نہیں کیا. آپ کی آزاد مرضی ہے، جس طریقے سے چاہے آپ کر لیں. باقی رہ گیا نماز، روزہ، عبادات، شادی بیاہ، نکاح، طلاق، اس میں تو سرے سے کوئی دخل اندازی نہیں کی. تو یہ چیز انگریز نے نہیں کی. اور دوسری بات یہ کہ یہ چیز ہندوستان میں آج تک نہیں ہوئی. وہاں نماز پڑھنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، وہاں روزہ رکھنے کے اوپر تو کوئی آج تک نظر نہیں لگی. کوئی مسجد کا جھگڑا ہو جاتا ہے وہ ہندو مسلم فساد کے اندر، تو وہ تو اس سے پہلے بھی ہو جاتا تھا. اب ایک پورے بربرے صغیر کے اندر وہ ایک ہی مسجد کا معاملہ ہے نا. ویسے مشرقی پنجاب کی تو بہت سی مسجدیں چونکہ مسلمان آبادی وہاں سے نکل گئی. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں اپنے قصبہ حصار کا. وہ قصبہ تھا جب چھوڑ کر آیا تھا میں، اب تو وہ بڑا شہر ہے، 3-4 لاکھ کی آبادی ہے اس کی. لیکن یہ کہ اس وقت وہ 30-40 ہزار کا قصبہ تھا. وہاں کی مسجدوں میں دیکھا ہے کہیں جانور بندے ہوئے ہیں، کہیں انہوں نے پاٹشالہ کھولی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ باقی ہندوستان میں کسی کو یہ ضرورت نہیں ہوئی. سوائے اس کے کہ ایک مسجد کے بارے میں وہ قضیہ پہلے سے بھی چل رہا تھا، وہاں ہندو اکثریت نے اپنی وہ جو روٹ ایک پاور ہے اس کے تحت اس کے اوپر قبضہ کر لیا. لیکن یہ کہ باقی ہمارا ہندوستان کے اندر بھی پرسنل لا آج تک پاکستان سے زیادہ محفوظ ہے. پاکستان میں تو آئلی قوانین جو بنائے تھے ایک جرنیل صاحب نے، اور جس کے بارے میں کہ جملہ مکاتب فکر کے علماء نے یہ کہا تھا کہ یہ شریعت کے اندر تحریف ہے. بلکہ مجھے کل ایک صاحب بتا رہے تھے، میں نام بھول رہا ہوں کہ کس کے حوالے سے یہ بات کہی گئی، کہ اس وقت کسی نے یہ بھی کہا تھا یہ ارتداد کی حد تک تحریف ہے. یعنی جو یہ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ مرتد ہو چکے. لیکن وہ قوانین یہاں نافذ ہوئے، اور نافذ ہو کر وہ آج تک نافذ چلے آ رہے ہیں. تو یہ تو ہے ہمارا حال. وہاں کا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہاں تو کم سے کم پرسنل لا تو آج تک محفوظ ہے. اس کی وجہ بھی میں نے کل بھی ایک موقع تھا ایک جگہ پر تو میں نے بیان کی تھی. وجہ یہ ہے کہ یہاں ہر مذہبی جماعت اور مذہبی تحریک وہ اپنے خیال میں اپنے زوم میں پورے دین کو نافذ کرنے کے کسی جد و جہد کے اوپر عمل پیرا ہے، اور وہ یہ سوچتی ہے کہ جب ہم پورا کر لیں گے ہمارے ہاتھ میں اقتدار آ جائے گا، یا ہم انقلاب برپا کر دیں گے تو پھر سب ٹھیک کر دیں گے. اور اس میں وہ یہ نظر انداز کر رہے ہیں کہ شمخون مار رہا ہے دشمن، وہ ہمارے آئلی قوانین تک کے اندر نقب لگا چکا ہے، ہمارا جو فیملی اسٹرکچر ہے اس کے اندر غیر اسلامی چیزوں کو ٹھوس چکا ہے. اب وہ چیزیں جو ہے اس کی طرف سے اکثر و بیشتر جتنی بڑی جماعتیں ہیں ہماری انہوں نے بے توجہی کی، ورنہ ممکن نہیں تھا کہ یہاں پر بھی اگر اسی وقت اس کے اوپر کوئی عوامی تحریک شروع کی گئی ہوتی تو کسی اور کو پھر اس کی ضرورت ہو سکتی. لیکن بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 40 برس ہونے کو آئے اور آج تک ہمارے ہاں کتاب و سنت کی غیر مشروط بالادستی نہیں. اور چونکہ جو طبقہ یہاں پر برسر اقتدار آیا، یہ میں کسی ایک طبقے کو نہیں کہہ رہا، میں اپنی ایک کتاب میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں. اولاً ہمارے ہاں سیاسی لیڈروں کے ہاتھ میں اقتدار آیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. ان میں سے کچھ لوگ تو وہ تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے، جو رفتہ رفتہ وہ تو فیلڈ سے اور سین سے فیڈ اوے ہو گئے، وہ تو ختم ہو گئے. رفتہ رفتہ سارا اقتدار جو آیا کس کے ہاتھ میں آیا، جو یہی کے لوگ تھے اور یہاں ظاہر بات ہے وہ وڈیرے لوگ تھے, جاگیردار تھے, زمیندار تھے, انہی کی حیثیت تھی سیاسی, انہی کے پاس وہ اثر و رسوخ تھا. جب ان کی نااہلی ثابت ہو گئی تو بیوروکریسی کے ہاتھ میں حکومت چلی گئی. بیوروکریسی کی نااہلی ثابت ہوئی تو آرمی, اب ظاہر بات ہے سب سے زیادہ منظم ادارہ تو فوجی ہے, اس کی تنظیم, اس کی تربیت, اس کا نظام. آرمی کا معاملہ جو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی ادارہ, کوئی سروس, کوئی بھی جماعت وہ اتنی منظم تو نہیں ہو سکتی جتنی کہ فوج منظم ہوتی ہے. لہذا ہمارے پاس اگرچہ یہ بات اپنی جگہ غلط ہے کہ فوج جو ہے وہ سویلین ذمہ داریاں بھی سنبھال لے, یہ خود ملک کے دفاع کے اعتبار سے یہ ایک بہت بڑی خطرے والی بات ہے کہ آپ ان پر جو ان کی اصل ذمہ داری ہے اس سے بڑھ کر بوجھ ڈالیں گے, تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی اصل ذمہ داری میں یقیناً ضعف کے پیدا ہونے کا منطقی طور پر احتمال پیدا ہو جائے گا. ہوا یا نہیں ہوا اس سے میں بحث نہیں کر رہا ہوں, خالص منطق ہے کہ ایک ادارے پر اصل ذمہ داری ایک تھی, آپ نے اس ذمہ داری کے اضافی ایک ذمہ داری بھی اس کو دے دی یا اس نے خود اپنے اوپر اس کو سوار کر لیا, تو منطقی طور پر ان کی قوت, ان کی انرجیز, ان کی توجہات, ان کی صلاحیتیں منقسم ہوں گی اور وہ جو اصل ذمہ داری ان کے متاثر ہوگی. بہرحال یہ تین ادارے ہمارے ہاں ہیں اور انہی تین اداروں کے ہاتھ میں اقتدار رہا ہے اور اس کی ریشو پروپورشن جو ہے وہ بدلتی رہی ہے. جسے ہم کہتے ہیں خالص مارشل لا, خالص مارشل لا میں کیا ہوتا ہے کہ در حقیقت اصل اقتدار فوج کے پاس اور اس کے ساتھ سول بیوروکریسی اس کی مددگار کی حیثیت سے, نائب کی حیثیت سے, وہ بادشاہ اور یہ وزیر, یہ در حقیقت اس وقت بھی خالص مارشل لا کے اندر بھی یہ دو طبقے شریک ہوتے ہیں. اس لیے کہ فوج جو ہے وہ پوری پٹواری کی سطح تک جا کر تو ذمہ داریاں نہیں سنبھال سکتی, تو ناممکنات میں سے, محالات اقلیہ میں سے, تو سول جو مشینری ہے وہ برقرار رہے گی, ایک لیول تک فوج آئے گی, اس سے نیچے جو ہے جو بھی آپ کا سول سٹرکچر برقرار رہے گا. تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوج ذرا کوئی ماسک اپنے چہرے کے اوپر لے لیتی ہے, سویلین ماسک, اور اس کے لیے کچھ جاگیرداروں کو, کچھ زمینداروں کو وہ ساتھ ایسوسیٹ کر کے شو کرتی ہے کہ یہ معاملہ ہے. یہ ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے, یہی تین طبقات ہیں اور یہی تین طبقات وہ ہیں کہ جن کا اسلام کے ساتھ ذہنی کمٹمنٹ کا معاملہ درست نہیں ہے. ان کی تربیت جس ماحول میں ہوئی, ان کا ذہن جس انداز میں بنا, ان کی تعلیم جس طور سے ہوئی ہے, ان لوگوں کا مسلمان تو یہ رہے اور کسی کسی میں نماز روزہ بھی رہ گیا, لیکن اکثر و بیشتر اس تینوں طبقات کے اندر اسلام کے ساتھ وہ کمٹمنٹ کہ ہر اعتبار سے بالا دست, یہاں اگر اسلام کے ساتھ ہے لائلٹی تو وہ پارشل لائلٹی ہے, کسی کی کسی کی نماز روزے تک ہے, اس سے آگے نہیں جائے گی, وہ اپنے گھر میں پردہ بھی نہیں آبزرو کرے گا, مکسڈ گیدرنگز بھی ہوگی اور وہ سوشلائزیشن ساری کی ساری جو ویسٹ کے انداز میں ہوتی ہے وہ بھی ہوگی. معلوم یہ ہوا کہ نماز روزے کی حد تک اس نے ایک چیز جو ہے وہ تسلیم کی ہے, باقی اس سے آگے وہ سماجی سطح پر بھی اسلام کے نظام کو تیار نہیں ہے اختیار کرنے کے لیے. اس سے آگے چل کر عدالتی نظام, پورا قانون, پورا دستور, ہر سطح پر اسلام کی بالادستی, یہ وہ چیز ہے کہ اس کے لیے ذہناً تیار ہونا آسان کام نہیں, خصوصاً ان لوگوں کا کہ جن کی تربیت اس طرح کے ماحول میں ہوئی. یہی وجہ ہے کہ میں نے ایک تقریر کی تھی, آپ کو یاد ہوگا, میں نے تاریخ گنوائی تھی کہ یہاں قرارداد مقاصد بھی اس وقت کی دستور ساز اسمبلی سے زبردستی ان کے حلق سے اگلوائی گئی تھی, ورنہ وہ آرام سے وہ بات کہنے والے نہیں تھے جو لوگ دستور ساز اسمبلی میں اس وقت بیٹھے ہوئے تھے. ایک بڑی ملک گیر تحریک چلی تھی, یہاں جو نوجوان ہیں انہیں تو اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا جو لوگ اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں یا جن کے وہ اس شعور کا دور نہیں تھا. بوریاں بھر بھر کر ٹیلی گرامز کی لا کر وہاں اسپیکر جو تھا کانسٹیٹیوشن اسمبلی کا, اس کی میز پر رکھی گئی تھی کہ اتنے ٹیلی گرامز آئے تھے. جماعت اسلامی نے ملک بننے کے بعد, آزادی کے بعد, یہ اسپیشل ٹیکنیک جو ہے وہ خاص طریقے پر اس کو اختیار کیا تھا, اس کے بڑے گہرے اثرات میں محضر نامے چلے جا رہے ہیں, ٹیلی گرامز پر ٹیلی گرامز چلے جا رہے ہیں, اور چونکہ اس سے پہلے اس ملک میں ایسی کوئی بات ہوئی نہیں تھی لہذا اس کا ایک بہت بڑا اثر ہوا. اور پھر یہ کہ الحمدللہ کے اندر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت موجود تھی, تو انہوں نے جب آخری بار تھریٹ کیا ہے کہ اگر یہ نہیں کرتے ہو تو پھر میں یہاں سے باہر چلا جاؤں گا اور پھر میں عوام سے کہہ دوں گا کہ یہ لوگ اپنے وعدوں سے پھر گئے, تب کہیں جا کر وہ بادل ناخواستہ, وہ کلمہ طیبہ بھی پورا نہیں تھا اس میں, کلمہ طیبہ کا یوں سمجھیے کہ پہلا جز تھا لا الہ الا اللہ, وہ تو پورا ہے قرارداد مقاصد میں, لیکن دوسرا جز جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پورا کا پورا موجود نہیں ہے. لیکن بہرحال تین چوتھائی کلمہ طیبہ جو ہے وہ اجتماعی صدے پر ہم نے ادا کر دیا تھا. لیکن اس کے بعد جو حشر ہوا ہے دستور پر دستور اور ہر دستور کے اندر ایک دفعہ موجود, لیکن وہ دفعہ جو ہے خالص دکھانے کے لیے نمائشی درشنی کہ وہ ڈائریکٹو پرنسپلز میں ہے, اس کی آپریشن جو ہے نہیں ہوگی, وہ ابھی تنفیذ کے مرحلے میں نہیں آ سکتی. ہمیں ابھی مسلمان بننے کے لیے 10 سال درکار ہے, ہمیں ابھی مسلمان بننے کے لیے 15 سال درکار ہے. وہ سال جو ہے اور پھر جب ایک فیصلہ ہو جائے تو پھر تو گویا کہ جس دستور میں یہ لکھا ہو کہ 10 سال کے بعد یہ ہوگا تو پھر تو صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ 10 کو 15 بنانا ہے, تو حکومت کسی بھی وقت اسمبلی کے اندر وہ ایک پاس کرے. 15 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے. جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ سندھ کے معاملات میں اس وقت سب سے جو زیادہ مسئلہ جو ہے کہ جو مہاجرین جو اردو سپیکنگ جو وہاں کے لوگ ہیں ان کے نوجوانوں میں جو سب سے بڑی ریزنٹمنٹ ہے وہ ہے کوٹا سسٹم کی بنیاد پر, اور کوٹا سسٹم دستور میں 10 سال کے لیے رکھا گیا تھا. بھٹو صاحب نے رکھوایا 73 کے دستور میں 10 سال کے لیے. وہ 83 میں ضیاء الحق صاحب نے ایک چھوٹا سا آرڈر جو ویسے بھی محسوس بھی نہیں کیا گیا دنیا میں کہ کوئی بڑی بات ہوئی ہے, اس کو آگے ایکشن کر لیا. تو جو چیز اس طریقے سے آ جائے کہ ابھی اس میں کوئی دیر کرنی ہے, 10 سال لگانے ہیں, 20 سال لگانے ہیں, اس میں پھر 20 کے وہ 200 بھی بنتے چلے جائیں گے جب تک کہ یہ طے نہ ہو جائے کہ آج سے یہ کام ہمیں کر لینا. جب تک یہ مرحلہ نہیں آتا ہے اس وقت تک یہ تنفیذ جو ہے شریعت کی یا کتاب و سنت کی بالادستی کا معاملہ جو ہے وہ ملتوی ہوتا چلا جائے گا. یہ ہے وہ معاملہ کہ جس میں اب اس وقت کچھ لوگوں نے ہمت کی. ضیاء الحق صاحب کے ریفرنڈم پر انہیں اعتماد تھا, مجھے تو خیر اعتماد پہلے دن سے نہیں, لیکن کچھ حضرات تھے جنہیں اعتماد تھا, ان کی رائے پر اعتماد کرتے تھے, ان کے وعدے پر سوچتے تھے کہ شاید واقعی یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے. حالانکہ موٹی سی بات یہ ہے کہ 8.5 برس تک جو شخص مقتدر اعلی رہا, جس شخص کے ہاتھ میں ہر طرح کے سیاہ و سفید کی قوت تھی, اس نے اسلام نافذ نہیں کیا, تو اس سے یہ امید رکھنا یہ در حقیقت یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ سادہ لوہی کے سوا کوئی بات نہیں تھی. لیکن چلیے کچھ لوگ آخر کوئی شخص اپنی شرافت کی بنیاد پر دوسرے کو شریف سمجھ بیٹھتا ہے اور وہ اس کے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ شاید, یا یہ کہ اب تک تاخیر ہوئی ہے تو شاید اب کوئی در توبہ اس نے کھٹکھٹا لیا ہو اور اس کو اس کے اندر داخلے کی کوئی واقعی نیت رکھتا ہو. تو کچھ لوگوں نے کہ جنہوں نے ان کے اس پولیٹیکل پروسیس کے ساتھ تعاون کیا, الیکشن میں حصہ لیا, انہوں نے جب دیکھا کہ حالات تو اب جو کے تو ہے, ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, تو پھر 2 سینیٹرز نے ایک قرارداد, ایک بل جو ہے پیش کیا. یہ بل جو ہے چونکہ 2 حضرات نے اپنی صوابدید سے پیش کر دیا تھا, اس میں کوئی مشورے وغیرہ نہیں تھے, وہ دونوں حضرات جو ہے وہ ان کا علم و فضل اپنی جگہ ہے, مولانا سمیع الحق صاحب کا بھی اور قاضی عبد اللطیف صاحب کا بھی, دونوں بزرگ ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہوں کہ وہ روا روی میں انہوں نے کیا, جلدی میں کیا, لہذا اس کے اوپر کچھ اعتراضات ہوئے مختلف حلقوں کی طرف سے کہ اس میں یہ کمی ہے, یہ خامی ہے, یہ اس کے اندر ابھی کوتاہی رہ گئی ہے. انہوں نے اس کو بڑے ٹھنڈے دل سے تسلیم کیا کہ ہم اس میں ترمیم جو بھی کہیں گے علماء اور جو بھی ہمارے سامنے واضح بات اور مدلل بات لائی جائے گی ہم اس میں ترمیم قبول کر لیں گے. لیکن یہ کہ اصل بات ہے کہ اس کو طے ہونا چاہیے کہ یہ کتاب و سنت کی غیر مشروط بالادستی اس ملک میں اب مزید مؤخر نہیں کی جا سکتی. اس بالادستی کا طریقہ کیا ہو, اس کو قانونی شکل کن الفاظ میں دی جائے, جدید دستوری جو اصطلاحات ہیں اس میں اس کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا, قانون کو اس میں قانونی جو الفاظ ہیں کیا کس شکل میں اس کو ڈال, یہ علیحدہ بات ہے. لیکن یہ کہ اصل شے تو ہے اس کی روح, اور اس کی روح جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ ایک جملے کے اندر ہے کہ پاکستان میں ہر سطح پر انتظامیہ ہو, عدلیہ ہو, مقننہ ہو, تینوں سطحوں پر کتاب و سنت کی غیر مشروط اور بلا استثناء بالادستی, یہ اس کی اصل روح ہے. بہرحال اس کے لیے چونکہ اصل شے جو تھی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں وہ تو وہی ہے کہ من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اس انتخاب میں بھی جو لوگ آئے میرے نزدیک تو میرا موقف آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہے, میں ریفرنڈم کو فراڈ کہتا ہوں. میرے نزدیک دستور میں ترمیم کرنے کا کوئی حق ضیاء الحق صاحب کو نہیں تھا. پھر یہ کہ اس ترمیم شدہ دستور کے تحت جو الیکشن ہوئے وہ الیکشن بھی میرے نزدیک غیر دستوری ہے, یہ میرا سیاسی موقف ہے.
میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، نہ میں اس پر کوئی مہم چلاؤں گا، نہ اس میں کسی مہم میں شرکت کروں گا، لیکن رائے ہے میری اور اس رائے کو میں ضرور بیان کروں گا. لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی اس الیکشن میں لوگ منتخب ہو کر آئے، اور الیکشن کی حد تک میں بھی مانتا ہوں کہ لوگوں کی پارٹیسپیشن ہوئی تھی، ووٹ ڈالے گئے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں کا نظام بھی ایسا ہے، وڈیرا اور جاگیردار اور زمیندار افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ الیکشن میں حصہ نہ لے. یقیناً اگر وہ جماعتی الیکشن ہوتے اور اس میں تمام پارٹیز کو اجازت ہوتی تو کچھ نہ کچھ افراد کا فرق ہوتا، لیکن یہ کہ اس کا جو جنرل کمپلیکشن ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. وہ لوگ بھی جو آتے وہ اسی ذہنیت کے لوگ ہوتے، دین کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ کا معاملہ وہی ہے، اس میں کوئی فرق و تفاوت نہ ہوتا. دین کے ساتھ کسی درجے میں کمٹمنٹ رکھنے والے جتنے اس الیکشن میں آ گئے ہیں، اس سے زیادہ کی کوئی توقع جو ہے اس جماعتی الیکشن کے اندر یا اس جو بھی انریسٹرکٹڈ قسم کا بالکل کھلے الیکشن جو اس میں بھی، اس سے زیادہ پرسنٹیج والے تو نہیں آ سکتے. وہ پرسنٹیج کمی پر تو آ سکتی ہے، زیادتی کا کوئی امکان نہیں. لہذا اس پہلو سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا کہ وہ اسمبلی یہ ہو یا کوئی اور اسمبلی ہو، وہ تو جو اسمبلی یہاں آئے گی اس وقت کوئی بھی الیکشن ہو جائے، اس کی کمپوزیشن اور اس کا کمپلیکشن جو ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہوگا، وہی جاگیردار ہوں گے، وہی وڈیرے ہوں گے، وہی زمیندار ہوں گے، وہی کچھ سرمایہ دار ہوں گے. تھوڑا بہت اثر جو مذہبی جماعتوں کا ہے، بڑا لوکل اس قسم کا اثر ہے، کسی جماعت کا کسی علاقے میں کچھ اثر ہے، کسی جماعت کا کسی علاقے میں کچھ اثر ہے، وہاں سے کوئی ایک دو ادھر سے، کوئی ایک دو ادھر سے، کوئی ایک دو ادھر سے، دو تین فلاں جماعت کے، دو تین فلاں جماعت، اس سے زائد کا کوئی امکان بحالات موجودہ جب تک کہ معاشرے کا بنیادی جو معاشی اسٹرکچر ہے، اقتصادی اسٹرکچر ہے، جب تک تبدیل نہیں ہوتا، جو بھی انتخابات ہوں گے اس کی جنرل کمپلیکشن جو ہے اس کا نتیجہ جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جو اس وقت آیا، اور وہ وہی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان حضرات کے حلف سے اس کڑوی گولی کا نیچے اترنا آسان کام نہیں. اس کے لیے ایک عوامی پریشر کی ضرورت ہے، اس کے لیے انہیں محسوس ہونا چاہیے کہ کوئی لوگ ہیں کہ جو ان کے پیچھے ہیں، کوئی لوگ ہیں کہ جن کی کمٹمنٹ ہے، کوئی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو اس ایشو پر سڑکوں پر آ سکتے ہیں. اگر تو وہ یہ محسوس کریں گے، ابھی آپ نے نتیجہ دیکھ لیا، دو اور دو چار کی طرح کا نتیجہ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑا جلسہ لاہور میں کیا، اگرچہ اس میں لاہور کے لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، بلکہ پنجاب سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پارٹیسپیشن بحث کے مجموعی نہ ہونے کے برابر تھی. اکثر و بیشتر لوگ وہ تھے کہ جو پٹھان لوگ جو آئے تھے، یا بلوچستان کا جو پٹھان بیلٹ ہے شمالی اس سے، اور یا یہ کہ جو جنوبی ہے صوبہ سرحد کے تین اضلاع کوہاٹ اور بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان، یہاں کے لوگ تھے. لیکن بہرحال بعض لوگ اسے 50,000 کہتے ہیں، بعض ایک لاکھ کہتے ہیں، جلسہ کرنے والے شاید اسے کئی لاکھ کہتے ہو، لیکن یہ کہ 50,000 یا ایک لاکھ کا جلسہ معمولی جلسہ نہیں، وہ بڑا جلسہ تھا. اس کا نتیجہ ظاہر ہو گیا کہ اب جو نیجو صاحب خود چل کر مولانا فضل الرحمان صاحب کے گاؤں میں ان کے مکان پر جا پہنچے، اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے کسی منطق کو جاننے والے نہیں ہیں، کسی اصول کو جاننے والے نہیں ہیں. مجھے ایک پٹھان کا لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ اس بیچارے کو کہیں سردی بہت لگ رہی تھی، اور وہ سردی اسے ستا رہی تھی، تو اس نے پہلے خدا کا واسطہ دیا، خدا کا واسطہ ہے، بازا جاؤ ہم کو تنگ نہ کرو. اب وہ خدا کے واسطے سے سردی کہاں جائے گی؟ پھر اس نے کہا رسول کا واسطہ ہے تم کو. جب اس سے بھی کوئی نتیجہ نہیں ہوا تو اس نے کہا کہ پھر تم کو پیر کا واسطہ ہے. لیکن نہ خدا کا واسطہ چلا، نہ رسول کا، نہ پیر کا، تو اس نے کہا یہ پاؤ روئی کا واسطہ مانتا ہے صرف، نہ اس کے لیے خدا ہے، نہ رسول ہے، نہ پیر ہے، تو پاؤ روئی ہے اس کے لیے سردی کے لیے، تو باقی کوئی چیز جو ہے خدا نہیں، رسول نہیں اور پیر نہیں. اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہے جس طرز پر ان کی جو تربیت ہوئی ہے، سیاسی لوگوں کے بھی اپنی تربیت ہے، ان کی ایک سوچ ہے، ان کے ایک ذہن کے سانچے بنے ہوئے، وہ عقل منطق دلیل دین اسلام اس کی دلیلیں جو ہیں وہ ان کے ہاں وقی نہیں ہے. دلیل اگر ہے تو اسٹریٹ پاور کی ہے، دلیل اگر ہے تو یہ کہ کتنے لوگ میدان میں آ سکتے ہیں، دلیل اگر ہے تو اس بات کی ہے کہ کتنے لوگ اس کے لیے جیلوں میں جانے کو تیار ہیں، کتنے لوگ اس کے لیے اگر فائرنگ کا مرحلہ آ جائے تو کھڑے رہیں گے اور گولیاں کھائیں گے. یہ چیزیں ہیں کہ جو دلیل بنتی ہیں. لہذا ہمیں یہاں اس ملک میں شریعت کو لیے اب یہی راستہ واحد رہ گیا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. 9-10 سال کا جو ہے حکومت ضیاء الحق صاحب کا، اسلام کا نام لے لے کر جو اپنی حکومت کو وہ چلاتے چلے گئے، اس کا جو نتیجہ سامنے آیا وہ آپ کے ہیں. اس کے نتیجے میں ملک کی جڑیں کھد گئیں، اس کے نتیجے میں عصبیتیں جو ہیں اس کے طوفان آ گئے، لیکن یہ کہ وہ اسلام کا نام تو لیا گیا، اور اسلام اس وقت جو ہے بدلاؤ کر رہ گیا ہے. حالات جا کر دیکھیے، سندھ میں جا کر دیکھیے، خود کراچی میں جا کر دیکھیے، میرے لیے تو جو چیز میرے اعصاب کو شل کرنے کا ذریعہ بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ ذہن میں کم سے کم ایک سہارا یہ تھا کہ چلیے اگر سندھ میں کوئی وبا ایسی ہے بھی اور اسلام سے روگردانی کی نوجوان نسل کی جو ہے روش پیدا ہو گئی ہے، تب بھی کم سے کم اس صوبہ سندھ کے اندر تقریباً مساوی تعداد کے اندر وہ مہاجرین موجود ہیں جن کی اسلام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ جو ہے وہ انکوشچنیبل ہے. لیکن جب اب جا کر وہاں دیکھیں آپ جو وہاں کی نوجوان نسل پر رد عمل ہوا ہے، اب یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اعصاب جواب دے رہے ہیں کہ اگر یہ حال ان کا بھی ہو گیا تو کیا ہوگا. اگر یہ نتیجہ ان کے اندر نکل چکا ہے تو معلوم ہوا کہ اسلام اور پاکستان دونوں کے ساتھ کمٹمنٹ جو ہے ختم ہوئی. یہ چیز جو ہے یہ ہے انتہائی خوفناک، اور اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ 9 برس آپ نے یہاں پر، ورنہ اس سے پہلے کم سے کم آبرو تو بچی ہوئی تھی، وہ جو فیر ہے کہ پر شب کی منتوں نے تو کھو دی رہی. صحیح پہلے تو یہ تھا کہ صاحب بھٹو صاحب ہیں، فلانے صاحب ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسلام کا معاملہ نہیں ہے، اسلام آئے گا تو ہمارا جو ہے بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، سرمایہ داری کی جڑ کٹ جائے گی. لیکن یہ 9 سال جو ہے اسلام 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 کرتے ہوئے اور جو کچھ وہاں ہوا اس کے نتائج جو نکلے وہ لوگوں کے سامنے آئے، تو سب سے بڑا جو ڈس سروس ہوئی ہے اسلام کی وہ یہ ہے کہ اسلام پر سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو رہا ہے. یہ حال تو ہو گئے لیکن اسلام نہیں آیا. اس اعتبار سے سمجھنا چاہیے کہ اب ہمارے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری موقع ہے. اگر یہ بھی ناکامی کا کے نظر ہو گیا اور کوئی نتیجہ خیز نہ بات ہو سکی، تو اس کے اعتبار سے پھر یہ کہ اس ملک کے لیے، میں تو بارہ کہتا رہا ہوں، میری یہ باتیں آپ کے لیے کوئی نئی نہیں ہے، کہ پھر اس کا وجہ جواب ختم ہو جائے. وجہ جواب ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے، سپر پاورز اپنی اسٹریٹجی کے تحت، اپنی مصلحتوں کے تحت کسی کو کھڑا رکھنا چاہے، کسی کو بٹھانا چاہے، وہ بات اور ہے. آپ ان کے کہنے پر اٹھک بیٹھک کرتے رہے تو وہ کوئی باوقار زندگی نہیں ہے، وہ کوئی جینے میں جینا نہیں ہے، وہ کوئی باعزت اور باوقار قومی تشخص کا معاملہ نہیں ہے. وہ تو یہ ہے کہ آپ جس کے ہاتھ، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آزاد اگرچہ ہم ہو گئے لیکن ہماری آزادی نہ معلوم کس کس درجے میں کس کس کے ہاں گروی رکھی ہوئی ہے. اسی طرح کا معاملہ اگر ہے کہ سپر پاور کی جو آپس کی کانفلکٹ ہے اس کے سہارے اگر جی لے تو وہ جینا تو کوئی جینا نہیں. اس میں تو یہ ہے کہ کسی بھی وقت سپر پاور کی اسٹریٹجی تبدیل ہو سکتی ہے، ان کی کوئی اور یالٹا ہو سکتی ہے، ان کی کوئی اور مفاہمت ہو سکتی ہے، وہ کسی ایک طرف کوئی چیز دے کر اور کسی دوسری طرف کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. سپر پاورز کا معاملہ تو یہی ہوتا ہے. اس وقت کیا ہوگا تھا؟ تو ان حالات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آج سے اس ہفتہ نفاذ شریعت کا آغاز ہو رہا ہے، اس کی اہمیت کو ہر فرد سمجھے، اس کے اندر یہ سوچے کہ اس کی پرسنل کنٹریبیوشن بھی کوئی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اس نے اس میں کتنا حصہ لیا ہے، کوئی اس کے پورے فکر ہی کو آگے پھیلانے کے اندر اس کے ساتھ اور مختلف ذرائع جو ہے ان کے ساتھ تعاون کرنے کی شکل اختیار کریں. جو میں نے آج آیات پڑھی تھی، مجھے اس پوری آیات کا درس نہیں دینا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے 2 جمعوں میں غالباً 2-3 مہینے قبل میں تفصیل سے اس پورے رکوع کا درس دے چکا ہوں. سورہ مائدہ کا 7واں رکوع یہ بڑی اتفاقی بات ہے، اور لیکن یہ کہ وہ اس کو میں کہوں گا کہ یہ حسن اتفاق کہ رکوع بھی 7واں اور اس کی آیات بھی 7. اور میں نے اس وقت بیان کیا تھا کہ مجھے یہ ایک چیز نظر آئی ہے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر کہ جو بہت اہم مقامات جہاں آتے ہیں اور اہم مضامین پر مشتمل آیات، تو اکثر میں نے دیکھا کہ 7 آیات پر مشتمل رکوع ہوتے ہیں. سورہ بقرہ کا 5واں رکوع بہت اہم ہے، اہل کتاب سے خطاب دعوت کے انداز میں، ابلاغ دعوت، ان پر حجت قائم کرنے کے انداز میں 7 آیات پر ہے. سورہ فاتحہ کی 7 آیات تو ہر مسلمان جانتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، وہ 7 آیات ہیں. اسی طرح سورہ مائدہ کا 7واں رکوع 7 آیات پر مشتمل، اور اس میں غور کیجئے ایک رکوع میں 7 آیات میں 3 مرتبہ تو اللہ نے یہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. نمبر 1، جو شخص بھی، اور یہ من جو ہے عام ہے، فرد بھی قوم بھی، جو بھی شخص کا لفظ جو ہے شاید اس کو صحیح مفہوم کو ادا نہیں کرتا بلکہ اس کو محدود کر دیتا ہے، جو بھی من یہ عام ہے، جو بھی حکم نہیں کرتا، فیصلہ نہیں کرتا اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق، تو وہی تو کافر ہے. اور کافر کسے کہتے ہو؟ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام تو نام ہی اس کا ہے گردن جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، ٹو سبمٹ ٹو سرینڈر. یہ جو گردن نہادن ہے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم, اگر یہ ہے تو اسلام ہے, یہ نہیں ہے تو اسلام نہیں. تو من لم يحكم بما انزل الله فاولئك, یہ نہیں کہا فہوا کافر, بلکہ یہ کہ پھر وہ جمع کا کی جو ضمیر آ گئی ہے اس میں اشارہ جو آیا جمع کا ہے, فاولئك هم الكافرون, تو وہی تو کافر ہے. مجھے اقبال کا وہ شعر جو ہے جو بہت مشہور شعر ہے, اگرچہ اس کا مضمون مختلف ہے, اسلوب یہ ہے. یہ بات میں نے بارہ آپ سے کہی ہے کہ علامہ اقبال نے ان کے پورے وجود میں قرآن ایسے سرایت کیے ہوئے تھا, اس کو ذرا میرے الفاظ کو نوٹ کیجئے, کہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ جب تک یہ تیرے وجود پر کے اندر جذب نہ ہو جائے, تو بجا در رف جہاں دیگر شبد, جاچو دیگر شد جہاں دیگر شبد, جب یہ تمہارے اندر جذب ہو جائے, اتر جائے, تمہارے اندر سرایت کر جائے, تو تمہارے اندر ایک تبدیلی آ جائے گی. تو اقبال کا مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن ان کے ذہن اور ان کے فکر کے اندر سرایت کیے ہوئے, یہی وجہ ہے کہ ان کے اشعار کے اندر آپ کو اسلوب وہ ملتا ہے جو قرآنی آیات کا ہے, وہی انداز ہے. اب یہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو اللہ کی اتارے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی تو کافر ہے. بتوں سے تجھ کو امید ہے, خدا سے نومیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے, اسلوب وہی ہے, وہی تو کافر ہے, اور کافر کون ہے. اسی طریقے سے آگے چل کر اس رکوع میں فرمایا, آج انشاءاللہ نماز میں آپ یہ آیات سنیں گے, لیکن یہ کہ میں پوری اس رکوع کا ترجمہ نہیں کر سکتا, وقت کم ہے. پھر تکرار, میں جس وقت جو چیز امفیسائز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک رکوع میں تین مرتبہ من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون, اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی تو ظالم ہے. اور ظالم کا لفظ قرآن مجید میں اگر کوئی اور قرینہ نہ ہو تو مشرک کے معنی میں آتا ہے. ان الشرك لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے, یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو شرک اور کسے کہتے ہیں؟ تو خدا کا حکم نہیں مانتے, کسی اور کا مانتے ہو نا, کسی کا تو مانو گے, خلا تو رہ نہیں سکتا. یا تو اللہ کی بالادستی ہوگی, اللہ کی اطاعت مطلق ہوگی, یا کسی اور کی ہوگی. تو وہی تو خدا ہے تمہارا جس کی کہ اطاعت تم بلا چونوں چرا کر رہے ہو, جس کو بالادستی تم نے دے دی ہے, جس کے پاس آخری اختیار ہے, جو حاکم اعلی ہے, وہی در حقیقت خدا ہے, وہی معبود ہے. تو ظاہر بات ہے جب اللہ کو تم نے اللہ کے بجائے کسی اور کو بنا دیا تو وہی تمہارا رب ہو گیا, وہی تمہارا الہ ہو گیا, چاہے وہ تمہارا اپنا نفس ہو. ارائے کا من اتخذ الہہ ہواہ, کیا آپ نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے, الہ بنا رکھا ہے؟ اس لیے کہ اس نے تو اپنی باغ ڈور اپنی خواہش نفس کے ہاتھ میں دے رکھی ہے. وہ خواہش نفس جتنا الاؤ کر دے شریعت پر عمل کرنا, اتنا وہ شریعت پر عمل کرتا ہے. جہاں وہ کہتے نو مور, تو اس کے بعد وہ آگے نہیں چلتا. اس کا مطلب ہے جتنا اس نے شریعت پر عمل کیا وہ بھی خواہش نفس کی اجازت سے کیا, وہ بھی شریعت کا حکم نہیں اس نے مانا. اس لیے کہ شریعت کی بالادستی ہو تو وہ ٹوٹل بالادستی ہوگی. وہ تو اگر ایک حکم اللہ کا ہے تو دوسرا حکم بھی اللہ کا ہے. ایک حکم محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے مان لیا ہے, تو دوسرا حکم جو ہے انہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ کیسے آپ رد کر دیں گے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ مانا کچھ نہیں مانا, تو جو مانا وہ بھی کسی اور کی اجازت سے مانا, اور جو نہیں مانا وہ اس لیے نہیں مانا کہ کسی اور کی طرف سے اجازت نہیں ملی. وہ کوئی اور, وہ آپ کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے, یا جسے آپ نے حاکم بنا لیا ہو, جس کی حاکمیت کو آپ نے قبول کر لیا ہو. انگریز آپ کا حاکم تھا, جتنی اجازت اس نے دے دی آپ اپنے دین پر عمل کرتے رہے, اسے نماز پڑھنے سے نہیں روکا, روزہ رکھنے سے نہیں روکا. کہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام کا آزاد ہے, یہ تو انگریز نے جتنی آزادی دے دی اتنی ہے. جہاں اس نے کہا نو مور, وہاں پہ آپ رک گئے. تو اس کا مطلب یہ کہ حاکم تو وہ ہے. یہ دوسری بات ہے کہ یہ بالجبر ہو رہا ہو, آپ نے اگر بالرضا اس صورت کو قبول کیا ہو تو یہی شرک ہے, یہی کفر ہے. اور شرک اور کفر کسے کہتے ہیں؟ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. لیکن یہ کہ بالجبر اگر کسی نے مستولی ہو کر آپ سے کروا لیا تو بات دوسری ہے. تو اسی طریقے سے سمجھیے کہ یہ بالادستی جو ہے یہی اصل اسلام ہے, اور اگر اس کو نہیں قبول کرتے تو شرک ہے, یہی کفر ہے. من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون, ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی نافرمان ہے، چاہے وہ کتنا ہی وہ کہے کہ ہم فرما بردار ہیں، ہم مطیع فرمان ہیں، ہم اللہ کا حکم ماننے والے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، وہ چاہے ہر مہینے عمرہ کرائے جا کر، لیکن اگر اس نے ٹوٹل بالا دستی اللہ کی اور اس کے رسول کی قبول نہیں کی ہے تو وہی فاسق ہے، وہی فاجر ہے، وہی کافر ہے، وہی مشرک ہے۔ یہ سیدھی سیدھی بات ہے، دو اور دو چار ٹکرا کی بات ہے۔ یہ دھوکہ دینے کے لیے یہ معاملات جو ہے دنیا میں چلتے آ رہے ہیں، تو کچھ چھوٹے چھوٹے لوگ دھوکا دیتے تھے، آج بہت بڑے بڑے لوگ دھوکا دیتے ہیں، لیکن جب تک ٹوٹل بالا دستی آپ قبول نہیں کرتے تو آپ کا کوئی موقف نہیں۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، قرآن مجید نے جو بات اہل کتاب سے کہی وہی تو ہم سے کہی ہے نا، اللہ کے قانون میں، اللہ کے نظام میں، اللہ کے اصول میں کوئی بنیادی تبدیلی کبھی نہیں آئی۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کی سنت تو ایک ہے، دین تو ایک ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز جو ہے جو اہل کتاب کے لیے آئی وہی ہمارے لیے، یا اہل کتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تمہارے لیے کوئی مقام نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے۔ تو آپ یہاں پر تورات کی بجائے کہہ دیجئے یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیم القرآن، تمہارا کوئی موقف نہیں، ہم سے تم بات کرنے کا منہ نہیں رکھتے، تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے لیے یہ ہو جائے اور ہمارے لیے اور یہ ہو جائے۔ تم نے میری کتاب کو نافذ نہیں کیا، میری کتاب تمہارے پاس ہے، تم نے اس کو اپنا امام نہیں بنایا، تو لستم علی شیء حتی تقیم القرآن، تمہارا کوئی مقام نہیں، کوئی موقف نہیں، ہم سے ہم کلام ہونے کا تمہارا منہ نہیں ہے اگر تم ہماری کتاب کو نافذ نہیں کرتے۔ تو من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ اور اس سے آگے یہ بات یہاں بھی نوٹ کرنے کی اس رکوع میں، اس سے کسی کو مغالطہ نہ ہو، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآن مجید میں اہل کتاب کی باتیں بھی کہی گئی ہیں، تو الا یہ کہ کہیں قرینہ ہو، کہیں وضاحت یا صراحت ہو کہ وہ چیز خالصتاً اہل کتاب ہی کے لیے ہے۔ اصولی بات ہے تو وہ یقیناً ہمیشہ کے لیے اٹل، وہی بات مسلمانوں کے لیے بھی۔ اسی طرح اس رکوع میں بھی یہ تینوں آیات تو آئی ہیں اہل کتاب کے تذکرے میں۔ ہم نے تورات موسیٰ کو دی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا، اب اگر اہل کتاب اہل تورات اس کو نافذ نہیں کرتے، انہوں نے نافذ نہیں کیا، تو اولئک هم الفاسقون، اولئک هم الکافرون، اولئک هم الظالمون۔ اسی طرح ہم نے انجیل عطا کی تھی، اس کے اندر بھی نور بھی تھا، اس میں موعظہ بھی تھا، اس میں حکمت بھی تھی، لیکن یہ کہ جو لوگ انجیل کے ماننے والے اور عیسیٰ کے ماننے والے ہیں اپنے دعوے کے اعتبار سے، وہ اگر اس کو قائم نہیں کرتے یا انہوں نے قائم نہیں کیا، تو اولئک هم الفاسقون، اولئک هم الکافرون، اولئک هم الظالمون۔ اب کسی کو سمجھیے کہ ایک تو اس اصول کے تحت یہ چیز مسلمانوں پر بھی جوں کی توں عائد ہو جائے، جوں کی توں منطبق ہوگی، بالکل اسی طریقے سے اس کا اطلاق ہوگا مسلمانوں پر بھی۔ لیکن اس رکوع میں خاص طور پر وہ اس حصے کا میں ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جو خاص اب ذکر آیا تورات کے بعد، انجیل کے بعد، قرآن کا اور محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وانزلنا الیک الکتاب بالحق، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی ہم نے کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، وہ مصدق بھی ہے، تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی کہ جو اس سے پہلے اس کے سامنے موجود ہے، یعنی تورات اور انجیل، ومہیمنا علیہ، اور اس پر نگران ہے، محافظ ہے، جو تحریفات ہو گئی ہیں تورات میں اور انجیل میں ان کو ہم قرآن ہی کے حوالے سے پہچانیں گے کہ یہ چیز جو ہے یہ تحریف ہے، صیغہ جو ہے یہ واحد کا صیغہ، اس لیے کہ شریعت اسلامی میں جو حکم بھی آیا ہے پہلے محمد الرسول اللہ اس کے مخاطب ہے۔ جیسے کہ خود حضور جب بات فرماتے تھے تو اس میں بھی یہ صراحت کیا کرتے تھے کہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں بھی نصیحت اور وصیت کر رہا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اپنے نفس کو بھی یہ وصیت کرتا ہوں۔ کبھی حضور نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ نہیں رکھا، بالا تر نہیں رکھا۔ اور قرآن میں خاص طور پر جب حکم نازل ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے سورہ بنی اسرائیل کے مشہور آیات ہیں، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، اب واحد کا صیغہ ہے، نماز کو قائم رکھو سورج کے ذرا ڈھلنے کے بعد سے لے کر اور رات کے گہرے ہونے تک، تاریکی کے گہرے ہو جانے تک۔ جب یہ حضور کو واحد صیغہ ہے، لیکن یہ در حقیقت مخاطب یہاں کون ہے؟ تمام مسلمان حضور کی مخاطب سے۔ تو فرمایا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے نبی اب فیصلے کیجئے ان کے مابین، حکم کیجئے، ان کے مقدمات کا فیصلہ چکائیے، ان کے خصومات، ان کے جھگڑے جو ہیں ان کا مابین فیصلہ دیجئے کس چیز کے مطابق، بما انزل اللہ، اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمائی. ولا تتبع اہواہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے. یہ خواہشات ہیں ہماری جو ہماری راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی. کوئی چیز ہمیں پسند ہے، کوئی نہیں پسند ہے، کوئی زمانے کا رواج ہے، کوئی چکا چوندھ ہے مغربی تہذیب کی کچھ باتیں کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. یہ سنائی مگر جھوٹے نبوں کی ریزہ کاری ہے. اقبال ڈے منانے والے اور اقبال کا نام جو ہے پکارنے والے بھی وہ علامہ اقبال کے ہی نشان سے غالباً غرض بسر کرتے ہیں، صرف نظر کرتے ہیں کہ علامہ اقبال کس قدر پردے کے شدید حامی. لیکن آج یہ ہے کہ وہ جو بھی علامہ کے ساتھ اپنے آپ کو منسوخ کرنے والے ہیں ان میں کتنے رہ گئے کہ جو پردے کا اس ڈنکے کی چوٹ جو ہے اس کے ساتھ اپنی کوئی تائید کی بات کہہ سکے. یہ ہمارے سامنے ہے. تو فرمایا کہ بلا ستب احوا ہوں، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے. اما جا کا من الحق، اب اس میں تاکید کے لیے فرمایا، جن کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو یہ اس حق سے آپ کو برگشتہ کر دیں گے کہ جو آپ کے پاس آ چکا ہے. لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا، کیونکہ یہاں تورات کا بھی ذکر تھا، انجیل کا بھی، قرآن کا بھی. تو فرمایا کہ ہم نے سب کے لیے ایک شریعت نافذ کی تھی، شریعت بھیجی تھی، اور اس دور کے لیے وہی شریعت تھی نافذ العمل، اور اس دور کے لوگوں سے اسی کے حساب سے مواخذہ ہوگا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو تمہیں سب کو ایک امت بنا دیتا، ایک ہی شریعت پہلے سے نازل کر دیتا، وہی شریعت ہمیشہ کے لیے ہوتی. وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے شریعتوں میں فرق و تفاوت رکھا ہے اس میں بہت سی حکمتیں ہیں. صرف یہی ایک حکمت نہیں جو یہاں بیان ہو رہی ہے، لیکن قرآن کا اسلوب یہ کہ کہیں اپنے خاص موضوع کے اعتبار سے ایک بات بیان کر دی. ان میں سے ایک بات جو یہاں بیان ہوئی وہ کیا ہے؟ اصل حکمت تو ذہن میں رکھیے کہ تمدن کا ارتقاء ہو رہا تھا. ابھی نوع انسانی اجتماعیت اور تمدن اس کی منزلیں طے کر رہی تھی، لہذا وہ چھوٹا جوتا ابھی پہنایا نہیں جا سکتا تھا. وہ چینی عورتوں کو جو کبھی پہنا دیا جاتا تھا، بچیوں کو، وہ اگر پہنا دیا جاتا اسی وقت تو وہ پھر پاؤں جو ہے آگے بڑھ نہ سکتا. لہذا اللہ تعالیٰ نے تدریج رکھی ہے، شریعت کے اندر تدریج رہی. دین ایک رہا، دین تو نام ہی اس کا ہے کہ اللہ کا حکم، اللہ کی بالا تری. لیکن اللہ کا حکم آج یہ ہے اس کی پیروی، کل یہ ہے اس کی پیروی. اگر ایک وقت میں اللہ کا حکم رہا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو ادھر رخ کر کے نماز پڑھی 16 مہینے، اور اس میں آزمائش ہو گئی. کس کی؟ اہل مکہ کی آزمائش ہو گئی، جن کے دلوں میں وہ مہاجرین جو آئے تھے مکے سے، کتنی عظمت تھی ان کے دلوں میں بیت اللہ کی، اس بیت اللہ کی طرف پیٹھ کرنی پڑی انہیں، اللہ کے حکم سے کرنی پڑی، اس کے رسول کے حکم سے کرنی پڑی. لہذا اس میں ان کے ایمان کی آزمائش ہو گئی. آیا ذاتی پسند و ناپسند، یا نسلی جو ان کی محبت ہے، وہ تو نسل کا مسئلہ بھی تھا نا، ان کا قومی وہ مرکز تھا، حضرت ابراہیم کی یادگار جو ان کے جد امجد تھے. تو نسلی، ایتھنک، جو بھی الفاظ یہاں آپ استعمال کریں، ان سب سے ہٹ کر، ان سب سے بالا تر اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ہوئی تو پھر اس کا مطلب یہ وفاداری ابھی منقسم ہے، لائلٹیز جو ہے ڈیوائڈڈ ہے، ابھی وہ لائلٹی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہے یکسو ہو کر نہیں ہے. آزمائش ہو گئی. اچھا اب جو لوگ فرض کیجئے اہل کتاب میں سے ایمان لے آئے، عبداللہ ابن سلام یہودی تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کو کتنی محبت تھی بیت المقدس سے، وہ پرانی ساری کی ساری تاریخ اسی سے وابستہ ہے. ایلیا اور یروشلم، یہ تو یوں سمجھیے کہ کسی اسرائیلی، کسی یہودی کی زبان سے جب یہ ایلیا کا لفظ نکلتا ہے اور یروشلم کا لفظ نکلتا ہے تو اس کے پورے جذبات کی مٹھاس سے اس سب کے اندر آپ کو محسوس ہوگی. ایک خاندانی اور ہزار ہاں برس کا ان کا تعلق ہے، رشتہ ہے. اب آپ سوچیے کہ جب کہہ دیا گیا کہ اب رخ کرو، فول لیوا جا کا شطر المسجد الحرام، اب اپنا رخ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، تو کتنی کٹھن آزمائش سے وہ دو چار ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ایک جو ہے آزمائش کی بھی ہوتی ہے، یہاں اسی حکمت کو بیان کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، اللہ تعالیٰ آزماتا رہتا ہے تمہیں، وہ امتحان لیتا ہے اس چیز میں جو تمہیں اس نے دی ہے، کہ آیا کسی سابقہ عصبیت پر گھڑے رہ جاتے ہو اور اسی کے ساتھ بندھے رہ جاتے ہو، یا تمہاری لائلٹی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ یکسو ہو کر متعلق ہو چکی ہے، یکسو ہو چکی ہے، اسی کا امتحان ہے. فَاتَّبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو اے مسلمانوں، اب یہاں تو چونکہ حضور سے بظاہر خطاب ہوا تھا واحد سے، لیکن اب جمع کا صیغہ شروع ہو گیا، فَاتَّبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اے مسلمانوں نیکیوں کی دوڑ لگاؤ، نیکیوں میں آگے نکلو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ. الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، سب کا مرجع وہی ہے، وہی پہنچو گے. کسی کے لیے تو نہ کوئی جائے فرار ہے، نہ کہیں چھپ جانے کی جگہ ہے، نہ کسی کے لیے امکان ہے کہ وہ باسِ بادل موت سے انکار کر دے کہ ہمیں نہیں اٹھنا، ہم نہیں جینا چاہتے، ہمیں پڑا رہنے دو. جیسے کہ سورہ یاسین میں آتا ہے نا، من باسنا من مرقدنا، کس نے اٹھا دیا ہمیں ہماری ان قبروں سے. ہاں یہ وہ دن آ گیا ہے کہ جس کی خبر دی گئی تھی، تو ان کے ہاتھوں کے تو اڑیں گے، وہ تو نہیں چاہیں گے کبھی بھی کہ یہ دن ہو. انسان تو یہ چاہتا ہے کہ نسیم منسیہ ہو گیا ہوتا، میں میرا وجود نہ ہوتا، مرا آکاش کے مادر نہ دادے، اس دن تو یہ ساتھ ہوگا. تو فرمایا جانا تم سب کو وہی ہے. اب اس کے بعد پھر دوسری آیت، وَعَلَيْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پھر اگرچہ واحد کا صیغہ ہے لیکن مخاطب میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہر مسلمان، ہر امتی ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور حکم دیجئے ان کے مابین، فیصلے کیجئے اس کے مطابق کے جو اللہ نے نازل فرمایا. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور نبی پیروی نہ کیجئے ان کی خواہشات کی. وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ذرا ان سے چوکس رہیے، ان کے من پاپی ہیں، ان کے دلوں کے اندر اشربوا فی قلوبہم العجلہ، ان کے دلوں کے اندر مغربی تہذیب پلائی جا چکی ہے، ان کی نگاہیں خیرہ ہو چکی ہیں، لہذا ہوشیار رہیے، کہیں یہ آپ کو بچلا نہ دے اس سے، کہیں دباؤ ڈال کر، کہیں کسی اور طرح سے اثر انداز ہو کر. اَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے جو چیزیں اتاری ہیں، اللہ کے جو احکام ہیں، ان میں سے کسی چیز سے وہ آپ کو بچلا نہ دے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ اعراض کرے، پیٹ موڑ لے، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو جان لیجئے کہ ان کا یہ اعراض ان کے لیے گویا کہ شامت اعمال کا ایک ثبوت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ان کی شامت اعمال کی سزا مسلط ہو چکی. وہ کیجئے فَإِن تَوَلَّوْا، یہ میرے اور آپ کے لیے اور پورے اس ملک کے لیے، اس اعتبار سے کہ میں ذرا یہ بات بیان کر دوں کہ پورے ملک میں، ہندوستان اور پاکستان میں 64 برس کے بعد، بلکہ 66 برس کے بعد یہ وقت آیا کہ خالص دینی کام کے لیے، اور دین کا جز نہیں کل، خالص دینی کام کے لیے تمام مکاتب فکر کا ایک متحدہ پلیٹ فارم وجود میں آیا ہے. اگر کوئی سب کہتا سارے مولویوں کو جمع کر دو، تو یہ تو وہی ہوگا کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادا نہ چاہیے، اس لیے کہ ہر دور میں علماء سو بھی رہے، علماء حق بھی رہے. آپ ممکن ہی نہیں ہے، کوئی دور بھی دور خلافت راشدہ کے بعد ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک مسئلے پہ بھی تمام علماء کو جمع کیا جا سکتا، یہ تو ناممکن ہے. کیا شیعہ اور سنی جمع ہو سکتے؟ ناممکن ہے. کسی وقتی اور دنیاوی مسئلے کے لیے جمع ہو جائے، دینی معاملات کے اندر جمع نہیں ہو سکتے، کیسے جمع ہوں گے؟ یہ ناممکنات میں سے. پھر یہ کہ سنی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، ہر ایک میں علماء حق بھی ہوں گے، علماء سو بھی ہوں گے، دنیا دار بھی ہوں گے. علماء حق میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ خلوص کے ساتھ اپنے اس مسلک پر عمل کرنے والے. یہ دوسری بات ہے کہ اس مسلک کتنا غلط ہے، کتنا صحیح ہے، اس سے بحث نہیں کر رہا. لیکن ایسے بھی دکاندار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کہ جن کی مصلحتیں کچھ اور ہیں، جن کی منفعتیں کچھ اور ہیں، جو کسی اور چیز کو پیش نظر رکھتے ہیں. ابو الفضل اور فیضی جیسے لوگ ہر دور میں موجود ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وہ لوگ کہ جن کے فتوے کی وجہ سے احمد ابن حنبل کو مار پڑی ہے، وہ کیا دربار کی زینت نہیں تھی؟ خلافت عباسی کا دربار تھا وہ، اور اس دربار کی زینت وہ علماء تھے کہ جنہوں نے فتویٰ دیا تھا، اور جس کے فتوے کی وجہ سے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو جو ہے مار کھانی پڑی، اور وہ مار پڑی ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر ہاتھی کو بھی مار پڑتی تو وہ بھی دل بلا اٹھتا. اور وہ بھی علماء تھے جن کے فتوے کی وجہ سے شیخ احمد سرہندی جیل میں ڈالے گئے. وہ بھی مولوی تھے، علماء کہلانے والے، مفتی کہلانے والے، جن کی سندوں کے ساتھ، جن کی مہروں کے ساتھ وہ کتاب محفوظ ہے آج بھی، مولانا محمد طاہر صاحب کے پاس پنج پیر میں، ضلع مردان میں. وہ جا کر دیکھیں، کبھی آنکھیں کھل جائیں گی. جنہوں نے فتوے دیے تھے کہ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید کافر ہیں، مرتد ہیں، واجب القتل ہیں، ان کو قتل کر دیا جانا چاہیے. تو اگر تو آپ یہ کہیں گے تمام مولوی جمع کر دو اور علماء جمع کر دو، تو یہ تو ہونے والی بات نہیں ہے، گویا کہ آپ فرار کا راستہ تلاش کر رہے ہیں. یہ تو دور خلافت راشدہ کے بعد آج تک نہیں ہوا. ہاں یہ بات کہ موٹے موٹے مکاتب فکر، دیوبندی، بریلوی، اہل سنت کے، میں تشیع کا نام نہیں لے رہا، اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کی ایک نمائندہ پلیٹ فارم وجود میں آیا. جماعت اسلامی چاہے وہ کوئی فرقہ نہ ہو، کوئی اس کا اپنا کوئی علیحدہ فقہی مسلک نہ ہو، لیکن ایک نقطہ نظر ہے، ایک مکتب فکر ہے، اہل حدیث حضرات ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، ان کا اجتماع ہونا یہ کر رہا ہوں 66 برس کے بعد ہوا، اس لیے کہ صرف وہ جمعیت العلماء ہند جو تھی ابتدائی چند سالوں میں وہ مستثنا ہے، اس کے بعد سے آج تک کتنا بڑا دینی اجتماع دنیا ہندوستان پاکستان کی سرزمین میں نہیں ہوا کہ جس میں سب کے سب جمع ہو گئے، ختم نبوت میں جمع ہوئے، لیکن ختم نبوت کل شریعت کا مسئلہ نہیں، وہ ایک مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، اور عقیدے کا بھی ایک جز کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے اور کسی مسئلے میں بھی لوگ جمع ہوئے ہوں، لیکن کل شریعت کی بالادستی، ٹوٹل شریعت کا نفاذ، ہر سطح پر شریعت کی انکوشچنیبل اور بغیر بلا استثناء بالادستی کا معاملہ، اور اس میں علماء کا اس طریقے سے مختلف مکاتب فکر سے جمع ہو جانا، ایک ان کا متحدہ پلیٹ فارم وجود میں آ جانا، پھر یہ کہ اس کی قیادت جو ہے وہ علماء کے ہاتھ میں ہے، اور اس میں کوئی بھی سیکولر ذہن کا جو ہے نہ آدمی شریک ہے اور نہ سیکولر ذہن کی کوئی جماعت شریک ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی حجت ہے جو پاکستان کے عوام الناس پر ان لوگوں کی طرف سے قائم ہو گئی۔ میں نے کل ایک جگہ وہ جنگ میں جو مذاکرہ یا جو بھی آپ اسے کہیں نام لیے، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ حجت قائم ہوئی ہے، اور در حقیقت اس چیز کو کہ جو ان کے خلوص کا ثبوت ہے ان کے خلاف ایک دلیل کے طور پر بعض لوگ استعمال کر رہے ہیں کہ صاحب انہوں نے پہلا بل پیش کیا، اس میں ترمیم قبول کر لی، پھر اس میں ترمیم قبول کر لی، اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بات معقول ہو تو ہم اس کے اندر اس کو انکارپوریٹ کرنے کے لیے تیار ہے، اس کا مطلب ہے ان کا ذہن خود ہی معین نہیں ہے، یہ تو ان کے خلوص کی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ حرف آخر ہے، ہمارے ذہن نے ہم نے باہمی مشورے سے، وہ دو سینیٹرز جو تھے ان کی بات اپنی جگہ تھی، اس کے بعد جو کنونشن ہوا جامعہ نعیمیہ میں اکتوبر میں پچھلے سال، وہاں علماء کا اکٹھ ہوا، انہوں نے اس پر غور کیا اور اس کے اندر ترامیم تجویز کی، یہاں تک کہ جب یہ سینٹ میں پیش ہوا ہے اور اسے ریفر کیا گیا آئیڈیالوجی کاؤنسل کو، تو آئیڈیالوجی کاؤنسل جو حکومت کا اپوائنٹڈ ادارہ ہوتا ہے، اس میں ظاہر بات ہے کہ جو لوگ آتے ہیں وہ صدر صاحب کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، اگرچہ تمام مکاتب فکر کے علماء اس میں ہیں اور ٹاپ کے ہوتے ہیں، انہوں نے اس کے اندر چند چیزیں جو ہے تجویز کی کہ اس اعتبار سے اس میں خلا ہے یا خامی اس کو پر کیا جائے، اس کو بھی قبول کیا، یعنی اس کے اندر کوئی اپوزیشن یا کسی ایک گورنمنٹ پارٹی کی لامحالہ ہر صورت کے اندر یا کسی سرکاری ادارے کی لامحالہ ہر صورت کے اندر مخالفت کرنی ہے اور اس کی کسی بات کو تسلیم نہیں کرتا، یہ سر سے موجود نہیں، سیاست کو ہم نے اس سے علیحدہ رکھتے ہوئے، میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا میرا سیاسی موقف ان لوگوں کے سیاسی موقف سے بالکل مختلف ہے، ڈائگنلی اپارٹ ہے، میں نے جیسا کہ بارہا کیا میرا موقف وہ ہے کہ جو یا مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے یا علامہ احسان الٰہی ظہیر کا ہے یا مولانا نورانی میاں کا ہے، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ ریفرنڈم درست تھا، نہ دستور کے اندر ترمیم درست تھی، نہ اس کے تحت ہونے والے الیکشن درست تھے، یہ میرا سیاسی موقف ہے، لیکن اس سے بالا تر ہو کر شریعت پر جمع ہو جانا اور سیاست کے اتار چڑھاؤ سے اس کو علیحدہ رکھ دینا، یہ ہے وہ چیز جس کی بنیاد پر کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس میں شامل ہوں، میں اس کے خادموں میں بھی شمولیت جو ہے اس کو اپنے لیے فخر سمجھوں گا، اور اس کی تائید یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم اپنے ہی پلیٹ فارم سے کرتے رہتے، ہم نے اسے آگے بڑھ کر کیا کہ ہم نے ان میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی، کہ شریعت کے مسئلے کو متنازع نہیں ہونا چاہیے، شریعت کے مسئلے کو ہمارے فرقے وارانہ معاملات سے بالا تر ہونا چاہیے، شریعت کے مسئلے کو ہمارے سیاسی معاملات میں مختلف آراء یا اختلاف رائے سے بالا تر ہونا چاہیے، اور اس میں تو کوئی شک کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں اپنی ذات اور ذاتی مصلحتوں یا ذاتی قیادتوں اور چودراہٹوں سے بہرحال ہر حالت میں شریعت کو بالا تر رکھنا چاہیے، اگر یہ نہیں تو پھر تو اسلام کا دعویٰ ہی غلط ہے، یہ ہے وہ چیز کہ جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں، اس رکوع کی جو آیات رہ گئی ہیں میں مزید آپ کو سنا دیتا ہوں، آخر میں فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، پھر اگر یہ رخ موڑ لے، پیٹھ دکھا دے، اس کو اللہ کے فیصلوں کو اور اللہ کی کتاب و سنت جو ہے اس کی بالادستی کو قبول کر دے تو انکار کرے، تو جان لیجئے کہ یہ در حقیقت ثبوت ہے، مظہر ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی پاداش دینے کا اور سزا دینے کا فیصلہ کر چکا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، جان لیجئے کہ ان کی شامت آ چکی ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے آخری فیصلے کا جو وقت ہے وہ آ چکا ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ انسانوں میں بہت بڑی تعداد میں وہی ہیں جو اللہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، جو نافرمانی کی روش کے اوپر آ رہنا چاہتے ہیں، جن کا یہ فیصلہ ہی ہے کہ چلنا ہے، جیسے کہ سورہ قیامہ میں فرمایا کہ بل یرید الانسان یسجر امامہ، انسان تو یہی فیصلہ کیے بیٹھا ہے کہ اللہ کے احکام کو توڑنا ہے، نفس کی پرستش کرنی ہے، نفس کی پوجا کرنی ہے، نفس کے پیچھے چلنا ہے، جو خواہشات ہیں ان کا اتباع کرنا ہے. آخر میں ایک بڑا عجیب سوال ہے، یہ اس رکوع کا اور اس سات آیات کا جو ایک مجموعہ ہے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں، اس کا اختتام جو ہوا ہے جس قدر غلیظ اور فصیح انداز میں، اف حکم الجاہلیت یبغون، سوال یہ انداز، تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ دو ہی فیصلے، یا اللہ کا حکم مانو یا جاہلیت کا، یا اللہ کا یا طاغوت کا، یا اللہ کا یا شیطان کا، یا اللہ کا یا اس کے اپنے نفس کا، اس کے سوا تو کوئی راستہ نہیں. وہ نفس بھی طاغوت، شیطان بھی طاغوت، اور غیر اللہ جہاں بھی آخری مختار مطلق قرار دے دیا جائے گا وہ طاغوت، وہ سب سے بڑا شیطان ہے، جس کو بھی مان لیا جائے کہ یہ ہے اللہ کی جگہ آخری فیصلہ کرنے کا مجاز، آخری حکم دینے کا مختار، وہی در حقیقت سب سے بڑا وہ شیطان ہے، وہ طاغوت. تو فرمایا افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ چاہتے ہیں جاہلیت کا حکم، جاہلیت کا فیصلہ، جاہلیت کا قانون، جاہلیت کے قانون کی بالادستی. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور جو لوگ کے یقین رکھنے والے ہیں اللہ پر اور آخرت پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور آپ کی ختم نبوت پر اور قیامت پر اور ما سے بعد الموت پر اور اس قرآن پر، جن کو یقین ہے کسی درجے میں، ان کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی حکم، کوئی فیصلہ، کوئی شریعت اللہ کے حکم اور فیصلے اور شریعت سے بہتر نہیں ہو سکتی. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا شروع میں، میرا ارادہ یہ تھا کہ میں آج وہ پورا بل آپ کو پڑھ کر سناؤں، لیکن یہ کہ وہ بل جو ہے اس کے پڑھانے کی نوبت نہیں آئی ہے، کیونکہ اس ہفتے میں یہ دو جمعے آنے ہیں، تو شاید آئندہ جمعے میں یہ کام بھی جو ہے کر لوں، اور اس پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں ان کو بھی میں اس میں ڈیل کروں گا انشاءاللہ. لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ان آیات مبارکہ کی روشنی میں یہ جو مرحلہ اس وقت آیا ہے، اور یہ معاملہ خالص غیر سیاسی، کوئی شخص ضیاء الحق صاحب کا حامی ہو وہ بھی اس میں حصہ لے، جو شخص ضیاء الحق صاحب کا مخالف ہو وہ بھی اس میں حصہ لے، اس لیے کہ یہ معاملہ شریعت کا ہے، کتاب و سنت کا، اس کی بالادستی کا ہے. اس سے پہلے ہمارے یہاں جو مہمیں چلتی رہی ہیں، جو سیاسی یا جماعتی گٹھ جوڑ ہوتا رہا ہے، وہ بنیادی طور پر سیاسی ہوتا تھا، اس میں مذہب کا معاملہ ساتویں درجے میں آتا تھا، جس کی سب سے بڑی مثال بربڑا میں کہتا رہا ہوں. اب مجھے لاہور میں یہ جو دوسرا دور ہے میرے لاہور میں قیام کا، پہلے تو میں طالب علم کی حیثیت سے رہا سن 47 سے اور سن 54 تک، اب جو سن 65 سے لے کر یہ 87 آ گیا ہے، یہ 22 برس شروع ہو گیا مجھے، تو یہ تو ظاہر بات ہے کہ بہت سے لوگ آپ میں موجود ہیں کہ جو میرے اس پورے دور سے واقف ہیں، اس میں یہ چیز بھی ان کے علم میں ہوگی کہ یہاں تک کہ نظام مصطفیٰ کی تحریک میں میں شامل نہیں ہوا، میں نے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ رکھا. جس مسجد میں میں خدمت سر انجام دے رہا تھا وہاں کے لوگ ناراض ہوئے، اس مسجد کے اندر میرے خطبے کا اور جمعے کا سلسلہ ختم ہوا، میں نے سارا گوارا کیا ہے، لیکن ڈنکے کی چوٹ کہا اس کے بعد بھی کہا کہ میں اسے دینی تحریک ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ خالص سیاسی تحریک ہے، صرف بھٹو دشمنی جو ہے اس کے اندر قدر مشترک ہے. کیا قدر مشترک ہے؟ اصغر خان کے مابین اور جماعت اسلامی کے مابین، مجھے بتائیے، کوئی شخص تلاش کر کے دکھا دے کہ یہ چیز مشترک ہے. کیا قدر مشترک ہے ولی خان کے مابین اور مفتی محمود کے مابین، مجھے بتائے کوئی شخص؟ کوئی ختم قدر مشترک ان کے مابین نہیں تھی، سوائے اس کے سب بھٹو سے اختلاف رکھتے تھے، یا بھٹو کو اس ملک کے لیے مضر سمجھتے تھے، یا بھٹو سے دشمنی رکھتے تھے. وہ ٹوٹلی اینٹی بھٹو موومنٹ تھی. ہاں اس کو بعد میں نام دیا گیا، پہلا اس کا نام اوتھینٹک نام، اس کا لیگل نام وہ تو تھا پی این اے، پاکستان نیشنل الائنس. اس میں کم سے کم اس شرافت کا میں قائل ہوں کہ انہوں نے اسلام کا کوئی دھوکہ اپنے نام میں نہیں دیا تھا. بعد میں جب تقریریں ہوئی ہیں اور مصطفیٰ اور نظام مصطفیٰ اور اس کے نعرے اور یہ وہ، تو یہ سب جو ہے اس کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں تھا، یہ ایک فوری طور پر عوام کے اندر اس کی مقبولیت کے لیے اس کو ذریعہ بنایا گیا. ہاں اس میں دینی جماعتیں بھی تھیں، اپنے طرح وہ سوچتی ہوگی کہ شاید اس طریقے سے وہ دین کی خدمت کر رہی ہیں، یا اس طریقے سے اگر وہ بھٹو کو ہٹا دیں گی تو ان کے لیے موقع ہو جائے گا دین کو یہاں نافذ کرنے کا، یہ ان کی اپنی ذہنی سوچ ہو سکتی ہے، یہ ان کا ماحود ذہنی جسے کہتے ہیں نحو میں، وہ ان کے ذہن کی ایک سوچ ہو سکتی ہے. لیکن جہاں تک وہ الائنس تھا، بنیادی طور پر وہ الائنس سیکولر الائنس تھا اور ایک خالص پولیٹیکل الائنس تھا. جبکہ اس کے بالکل برعکس، میں نے عرض کیا اس سے پہلے، صرف ختم نبوت کی تحریک ایسی رہی ہے کہ جس کا معاملہ خالص مذہبی تھا، اور اس میں مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہو رہے، اس میں مختلف مسلکوں اور فرقوں کے لوگ شامل رہے، اور اس میں تو جہاں تک ختم نبوت کا مسئلہ ہے کیونکہ اہل تشیع بھی متفق ہیں اس پر، چاہے ہمارے نزدیک ان کا تصور امامت بھی ایک طریقے سے ختم نبوت میں نقب لگانے کے مترادف ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ قائل ہیں، ان کا کہنا یہی ہے، اور ایک شخص کی بات جو ہے وہ جو اس کا موقف ہے اس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ ختم نبوت کے قائل ہیں.
لہذا وہ اس کے اندر شریک ہے. اب یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی ایک جزوی مسئلے کے لیے نہیں بلکہ پورے دین کی بالادستی, اور اس کے لیے یہ جو میں گنوا چکا ہوں اتنے متضاد, اتنے مختلف نقطہ نظر رکھنے والے لوگ, فرقے جو ہمارے یہاں بدقسمتی سے جن کو کہہ دیا جاتا ہے, اگرچہ میرے نزدیک ان کے لیے لفظ فرقہ کا اطلاق صحیح نہیں ہے, یہ مسلک ہے فرقے نہیں ہے, لیکن یہ کہ بہرحال لفظ ایک عام ہے, غلط العام کے طور پہ مشہور ہے, ان سب کا جمع ہو جانا خالص دینی مقصد کے لیے یہ گویا کہ ایک بہت اچھی یعنی امید افزا نیک فال بھی ہے, اور اسی طریقے سے یہ آپ سب کے اوپر بھی ایک حجت قائم کر دینے والی شے ہے کہ اب اس کے باوجود اگر آپ اس میں کوئی حصہ نہیں لیتے, اس میں اپنی قوتوں کو اپنی صلاحیتوں کو نہیں لگاتے, اس کی تائید نہیں کرتے بلکہ دور کھڑے ہوئے تماشا دیکھتے, دیکھیں کیا ہوتا ہے, یہ مولوی کیا کرتے ہیں, اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, تو خیر مولوی ناکام ہو کامیاب ہو وہ اللہ تعالیٰ کیا ان کا معاملہ ہو جائے گا. آپ کا معاملہ جو ہے کہ ایک ایسی چیز کہ جس کے اندر برملا طور پر کوئی سیاست نہیں ہے, بلکہ میری اس میں شمولیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی سیاست نہیں, باقی تمام جماعتیں خاص جو سیاسی نقطۂ نظر کی حامل تھیں جنہوں نے کہ ضیاء الحق صاحب کے اس پولیٹیکل پروسیس کے ساتھ تعاون کیا, ریفرنڈم کو تسلیم کیا, الیکشن میں حصہ لیا, اکثر و بیشتر وہی ہے قوتیں اس میں, لیکن میں تو وہ ہوں کہ جو اس کے اندر دسلط یہ کہ اس کے برملا اس کے خلاف اپنی رائے دیتا رہا ہوں, اور یہ نہیں کہ متحدہ معاہدہ کے قائم ہونے کے بعد میں نے وہ پوزیشن لی ہے, اس سے پہلے میرا پوزیشن جو ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے, لیکن میں نے اس میں شمولیت اختیار کی اس لیے کہ اختلاف رائے سیاسی سطح پر اپنی جگہ پر, لیکن شریعت کا معاملہ ہمارے ہاں وہ مختلف ہی نہیں ہونا چاہیے, اور جب تک میں محسوس کروں گا کہ اس میں کوئی سیاست نہیں آ گئی اس وقت تک ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں شامل رہوں گا. آپ سے بھی یہ استدعا کرتا ہوں کہ میرے حق میں میرے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ ہم اس میں ایک مؤثر طریقے پر اپنا حصہ ادا کر سکے, اور اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کیجیے کہ جبکہ اس طرح کھلی بات اس ملک میں ایک آ رہی ہے تو اپنے وقت کا کوئی حصہ صرف کریں, ان کی بات سمجھیں, جو بھی اس پر کچھ چھوٹے موٹے پمفلیٹ شائع ہوئے انہیں پڑھیں, اس کے بارے میں یکسو ہو, خود کوئی اشکالات وغیرہ ہے تو وہ ہم سے سمجھیے, ہمارے سامنے پیش کیجیے, اور پھر یہ ہے کہ اس کے اپنے آپ کو اس کا ایک کارکن بنائیے اور اس کے اندر عملی طور پر حصہ لیجیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.